نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت اس وقت تلاوت کی گئی ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انسانوں سے خطاب فرمایا ہے، یعنی ایک خطاب تو وہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے خطاب فرماتے ہیں اور یا ایہا الذین آمنو کہتے ہیں، اے ایمان والوں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کا خطاب پوری دنیا سے ہے، تمام لوگوں سے ہے، اور فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگوں. اب ان لوگوں میں سب آ جاتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ کافر ہوں، سب کے سب اس میں داخل ہو جاتے ہیں. اور ساتھ میں یہ حکم دیا، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. اور رب فرمانے کے بعد فرمایا کہ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، صرف تمہیں ہی پیدا نہیں کیا بلکہ تم سے پہلے جو لوگ آئے انہیں بھی اللہ نے پیدا کیا. تو اس لیے جب سب کا رب العالمین اللہ تعالی ہی ہیں، تم اپنے رب کی عبادت کرو. اعبدوا ربکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. دیکھیے، جب اللہ تعالی ہمارے خالق و مالک ہیں، جسم کے خالق بھی وہی ہیں، روح کے خالق بھی وہی ہیں، روح کی ضروریات بھی اللہ ہی نے پیدا کی ہیں، انسانی بدن کی ضروریات بھی اللہ نے پیدا کی ہیں، اور وہی سب کچھ عطا فرماتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ رضا مندی سے عبادت کرے آدمی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھک جائے، اور ایک یہ ہے کہ رضا مندی نہ ہو لیکن قہرن جبرن وہ اللہ کی عبادت کرے. جھکنا تو پڑے گا، اس لیے کہ جب خالق و مالک وہ ہیں. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو بیماری بھیجی اور آپ کہیں کہ صاحب نہیں، میں یہ بیماری قبول نہیں کرتا. کرنی پڑے گی، پھر چاہے آپ اس کا علاج کرائیں اور محنت کریں، پیسہ خرچ کریں، اور پھر چاہے دوا دارو کرنے کے بعد اللہ صحت عطا فرما دیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز آئے اور ہم اس کا انکار کر دیں. موت آئے تو ہم کہیں کہ صاحب ہم مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ تم تیار ہو یا نہ ہو، جب موت آئے گی تو جانا تو پڑے گا. جس نے پیدا ہونا ہے وہ پیدا ہوگا، کچھ بھی ہو جائے. وہ کسی نے کہا نا کہ آئی قضا، قضا لے چلی چلے، آئی قضا، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، نہ ہماری خوشی چلتی ہے نہ اپنی خوشی سے ہم آئیں. ہم نے آنے کے لیے کوئی اللہ کو درخواست نہیں دی تھی کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں دنیا میں بھیج دیا. اور اب حکم یہ دیا کہ بھئی جس طریقے سے میں چاہتا ہوں اس طریقے سے عبادت کرو، جو میں نے حکم دیا ہے اس کے مطابق تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں درجات عالیہ نصیب فرمائیں گے، اور اگر تم اپنی مرضی پر چلو گے تو یقیناً پھر دنیا میں بھی ناکامی ہے، آخرت میں بھی ناکامی ہے. تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوتا ہے کہ بھئی تم میری عبادت کرو، تو عبادت کے جتنے بھی طریقے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں ان طریقوں پر ہمیں عبادت کرنی. دیکھیے، اللہ رب العزت نے یہ چاہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر اعتبار سے عبادت کی جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ عبادت کے معنی ہیں غایت تذلل، یعنی انتہائی ذلت کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ عزت کی بلندیوں پر ہے. کوئی درجہ عزت کا ایسا نہیں ہے جو اللہ کے پاس نہ ہو. جب اللہ کے پاس ساری عزت کے درجات ہیں اور کوئی درجہ اس سے خالی نہیں ہے، تو یقیناً عبادت جب کی جائے گی تو عبادت اس طریقے پر کی جائے گی کہ ذلت کے جتنے طریقے ہیں ان تمام طریقوں سے عبادت کی جائے. اب مثلاً ہم نماز پڑھتے ہیں تو دیکھیے اپنی پیشانی اللہ کے آگے جھکاتے ہیں، اپنی ناک رگڑتے ہیں، اپنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اب اس کے آگے رکوع کرتے ہیں، کبھی اس کے آگے سجدے کرتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا سارے طریقے ذلت کے رہیں؟ یہ سب یعنی کسی انسان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا یہ ہمیں اچھا نہیں لگے گا کہ اپنے جیسے انسان کے آگے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، یا اپنے جیسے انسان کے آگے ہم جھکیں، اپنے جیسے انسان کے آگے ہم سجدہ کریں. تو یقیناً لیکن اللہ تعالیٰ کو جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ آپ عزت کے بلند ترین مقام پر ہیں، اس لیے ہم جو عبادت کریں گے تو جس طریقے سے بھی آپ چاہیں گے، وہ ذلت کے چاہے جون سے درجے پر ہو، ہم وہ عبادت انجام دیں گے، اس لیے کہ آپ پر عزتوں کے درجے ختم ہیں اور ہمارے لیے جو حکم ہے تو جہاں جس درجے کی بھی عبادت ہو، یعنی وہ جتنی بھی ذلت والی عبادت ہو، ہم نے انجام دینی. اب اللہ تعالیٰ کبھی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ بھئی تم بدن سے عبادت کرو، کبھی چاہتے ہیں مال کے ذریعے عبادت کرو، کبھی چاہتے ہیں آبرو کے ذریعے سے عبادت کرو. جو جتنے طریقے عبادت کے ہیں ان تمام طریقوں کو اختیار کرنا پڑے گا. نماز جو پڑھتے ہیں ہم تو یہ جانی عبادت، ہم اپنی جان سے عبادت کرتے ہیں کہ اپنے بدن کو سیدھا کھڑا، قیام کی حالت میں کھڑے ہو گئے، پھر کبھی رکوع میں جھکا دیا، پھر کھڑے ہو گئے، پھر سجدے میں چلے گئے. تو یہ جان کی عبادت کہلاتی ہے. اور مال کی عبادت یہ ہے کہ آپ نے صدقہ دیا، اپنے مال کی زکات دی، اپنے مال کو خیرات کیا، اللہ کے راستے میں لگایا، ضرورت مندوں پر خرچ کیا، جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کیا، اللہ کے نیک بندے دین کے کام کر رہے ہیں ان پر خرچ کیا، مدارس میں دین حاصل کرنے والے طلبہ پر اللہ کا مال خرچ کیا، دیا ہوا مال. تو یہ سارا کا سارا جو کہلائے گا یہ مالی عبادت، کہ آپ نے عبادت جو کی وہ مال سے کی. کہیں صدقہ کہلائے گا، کہیں زکات کہلائے گی، کہیں خیرات کہلائے گی. تو یہ ساری کی ساری عبادتیں ہم مال سے انجام دے رہے ہیں. اور کہیں جو ہے وہ آبرو سے عبادت کراتے ہیں اللہ تعالیٰ. حج کا جو معاملہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ جان سے بھی عبادت کراتے ہیں، مال سے بھی عبادت کراتے ہیں، آبرو سے بھی عبادت کراتے ہیں. یعنی حج ایسا معاملہ ہے کہ اس میں ہم اپنی جان بھی خرچ کرتے ہیں، اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنی آبرو بھی. آبرو کیا ہے؟ انسان اپنے لیے کچھ اس نے اپنے وقار کے طریقے اختیار کر رکھے ہیں کہ میں بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے پر بن ٹھن کے رہوں، اچھے کپڑے پہنوں، کسی کے سامنے جو ہے وہ طریقہ اختیار نہ کروں کہ بھاگ رہا ہوں، دوڑ رہا ہوں. لازمی بات ہے کہ یہ کوئی آبرو نہیں ہے. آبرو مند آدمی وقار سے چلتا ہے، بھاگتا دوڑتا نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ حج میں کہتے ہیں کہ جہاں میں نے کہا تو وہاں دوڑو، جہاں میں نے کہا وہاں طواف کرو، جب میں کہتا ہوں اپنے جسم سے کپڑے اتارو تو کپڑے اتار دو، چھلے ہوئے کپڑے اتار کے کفنی پہن لو. یہ سارے کے سارے آبرو کے طریقے ہیں نا. ایک باعزت آدمی کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اپنا لباس اتار کر لوگوں کے سامنے چلے. لیکن آپ حج میں دیکھیں گے کہ لوگ جب چلتے ہیں ایک چادر اوپر ڈالی، ایک نیچے ڈالی، بعض اوقات یہ چادر اتر بھی جاتی ہے، اور نہیں بھی تو طواف کے دوران آپ اپنے کندھوں کو ننگا کر لیتے ہیں. ایک آدمی جو باوقار رہنا چاہتا ہے اس کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کا جسم نظر آئے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ آبرو سے بھی عبادت کراتے ہیں. دیکھیں نماز کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تم آؤ تو وقار کے ساتھ آؤ، چلتے ہوئے آؤ اس حال میں کہ تمشون، کہ تم چل رہے ہو، دوڑ کے نہ آؤ. اور عبادت جب طواف کرتے ہیں تو وہاں پر یہ ہے کہ تسعون، وہاں پر دوڑتے ہوئے آؤ. عبادت وہاں پر دوڑ کے کراتے ہیں کہ بھائی اب صفا مروہ میں ہم چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، تو یہاں سے تم دوڑنا شروع کرو، وہاں تک دوڑو اور پھر واپسی میں پھر دوڑنا شروع کرو. تو اللہ تعالیٰ آبرو سے عبادت کراتے ہیں. تو نماز کی عبادت یہ ہے کہ تم اس طریقے سے آؤ کہ چلتے ہوئے آؤ، وقار کے ساتھ آؤ. اسی لیے حکم یہ ہے کہ بھاگ دوڑ کر رکوع میں شامل مت ہو. جب نماز ہو رہی ہو اور امام رکوع میں چلا جائے تو بعض لوگ بھاگتے ہوئے آتے ہیں، بھاگنے سے منع فرمایا. ہاں تیز قدم اٹھاتے ہوئے آؤ، باوقار طریقے سے چلتے ہوئے آؤ اور نماز میں شامل ہو جاؤ، لیکن بھاگنے دوڑنے سے منع کیا. لیکن وہاں پر بھاگنا دوڑنا مطلوب ہے. تو اسی یہ اللہ تعالیٰ اصل میں چاہتے یہ ہیں کہ ہم تمہارے رب ہیں، ہم نے جو طریقہ تمہارے لیے بندگی کا اور عبادت کا مقرر کر دیا ہے، اس طریقے پر جب تم عبادت کرو گے تو وہ عبادت کہلائے گی. اپنے طریقے سے اگر تم چاہو کہ میں عبادت کروں تو وہ طریقہ عبادت کا اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے. پسندیدہ وہی طریقہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, جس طریقے پر چاہتے ہیں اس طریقے کو اختیار کرو. اچھا خاصا انسان نے لباس پہنا ہوا ہے, حکم دیتے ہیں کہ بھئی یہ سلے ہوئے کپڑے اتار دو اور اب دو چادریں پہن لو, بس ایک چادر نیچے باندھ لو ایک چادر اوپر باندھ لو. اب یہ آپ کا لباس ہے احرام کا. تو احرام کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں حلال تھیں حالت احرام میں وہ حرام ہو جاتی ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو دو چادریں ہم نے پہن لی تو اب جو حرام کی جو پابندیاں وہ شروع ہو جاتی ہیں, ایسا نہیں. بلکہ جب تک ہم نیت نہ کریں, تلبیہ نہ پڑھیں, اس وقت تک احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوتی. اصل میں یہ بھی ایک ندا کا جواب ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا جب وہ بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. لوگوں کو کہو کہ آؤ بھائی بیت اللہ تیار ہو گیا, اس کے حج کے لیے آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ میں تو بہت کمزور ہوں, نحیف و نزار ہوں, میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آواز لگانا تمہارا کام ہے اور آواز کو پہنچانا یہ ہمارا کام. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی یہ جو لوگ یہاں پر تمہاری نگرانی کر رہے ہیں اور کھڑے ہیں کہ تاکہ آپ اگر نکلیں تو آپ کو پکڑ لیں, ایک مٹھی جو ہے مٹی کی اٹھاؤ اور ان کی طرف پھینک دو. چنانچہ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی جو ہے مٹی کی لی اور ان کافروں کی طرف جو آپ کی نگرانی کر رہے تھے کہ کہیں آپ نکلیں تو ہم پکڑ لیں, اس طرح پھینک دی. سب کی آنکھوں میں وہ مٹی چلی گئی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یعنی وہ جو مٹی تم نے پھینکی وہ اللہ نے پھینکی, وہ تم نے نہیں پھینکی. اللہ نے ولکن اللہ رما, وہ جو مٹی تم نے پھینکی ہے مٹی کی اٹھا کے, ایک مٹھی کے اندر یہ طاقت تو نہیں کہ سارے کافروں کی آنکھ میں چلی جائے. یہ اس طریقے سے مٹی کا آنکھوں میں چلا جانا سب کی, اور سب اپنی اپنی آنکھوں کو ملتے رہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے چلے گئے. تو یہ اسی طریقے سے حکم دیا کہ ابراہیم تم حکم کرو, آواز دو, لوگوں کو بلاؤ. اب جن لوگوں نے لبیک کہا انشاءاللہ وہ حاضر ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے جو گئے ہیں انہیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کیا. تو اسی طریقے سے ہم جب یہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں, یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ندا کا جواب ہے جس میں انہوں نے کہا تھا نا کہ آؤ بیت اللہ کی طرف. تو جو حج پہ جانے والا وہ کیا کہتا ہے, لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, بار بار حاضر ہوں. اصل میں اس ندا کا جواب دیا جاتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں سے آبرو سے عبادت کرائی کہ آپ کا لباس اتروا دیا کہ سرے میں کپڑے اتار دو اور اب وہ لباس پہنو جو مجھے پسند ہے. تو احرام کی چادریں پہنا دی, پھر حکم دے دیا کہ اپنی بغل سے چادر کو نکال کے کاندھا بھی ننگا کر دو. پھر حکم دیا کہ بھئی تم بڑے ہو گئے, کہیں کہ شیخ الحدیث ہو گئے, کہیں کہ عالم ہو گئے, کہیں کہ بزرگ ہو گئے, لیکن پہلے تین چکروں میں رمل چلو, رمل کر کے اکڑ کے چلو. اب کہاں ایک عالم دین کی چال شان کے خلاف ہے کہ وہ اکڑ اکڑ کے چل رہا ہو, کندھے اچکا اچکا کے چل رہا ہو. ہو سکتا ہے وہ اپنی شان کے خلاف سمجھے, لیکن اللہ تعالیٰ تو اسی شان کی تو عبادت کرا رہے, آبروئی کی تو عبادت کرا رہے. اس لیے حکم دے دیا کہ بھئی یہاں پر تم رمل کرو. اب جناب وقت کا شیخ الحدیث ہے وہ بھی رمل کر رہا ہے, وزیر اعظم ہے تو وہ بھی رمل کر رہا ہے, اور اسی طریقے سے بڑے بڑے عہدوں کا مالک ہے تو وہ بھی اکڑ کر چل رہا ہے. اور وہاں پر حکم یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کرایا؟ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ عبادت ہماری عاشقانہ طریقے پر کرو. اور دیکھیں جب کسی سے عشق ہوتا ہے نا تو کچھ چیزیں فطری ہیں. فطرت یہ ہوتی ہے انسان کی کہ جس سے مجھے محبت ہے میں کبھی اس کو گلے لگاؤں, کبھی میں اس کو چوموں, کبھی میں اس سے لپٹوں. یہ سارے طور طریقے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے یہ سارے طریقے بیت اللہ میں جمع کر دیے کہ بھئی اگر محبوب کے گھر کے چکر لگانے تو آؤ, مجھ سے بڑا محبوب کوئی نہیں, میرے گھر کے چکر لگاؤ, طواف کرو. یہ عاشقانہ عبادت ہے. جس کے گھر جس سے محبت ہو, آدمی دن میں سینکڑوں چکر لگاتا ہے. مجنو لیلا کے گھر کے چکر لگایا کرتا تھا, وہ قبل زل جدار وزل جدار, کبھی اس دیوار کو چومتا تھا کبھی اس دیوار کو چومتا تھا, اور کہتا تھا کہ مجھے ان دیواروں سے محبت نہیں ہے, لیکن ہاں اس دیوار کے پیچھے جو میرا محبوب ہے اصل تو میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو اسی لیے ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو چوب نہیں سکتے تھے، اللہ تعالیٰ جو ہے لپٹ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ یہ بند ہم ہماری شان نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہم اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھیں گے جو اللہ نے ہمارے لیے تیار کرنی ہے. لیکن یہاں جیتے جاگتے ہم نہ اللہ کو اس سے لپٹ سکتے، نہ چپٹ سکتے، نہ اس کا بوسہ لے سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندو، میں نے تمہارے لیے، اس لیے کہ تمہاری یہ فطرت میں داخل ہے، میں نے یہ سب کچھ سامان اکٹھا کر دیا. اگر تم نے کسی کے گھر کے طواف کرنا ہو اور گھیرے لگانے ہو تو آ جاؤ بیت اللہ کا طواف کرو، سات چکر کر دیے کہ لگاتے رہو بھائی چکر. چومنا ہے تو آ جاؤ حجر اسود کو چومو، اور اسی طریقے سے لپٹنا ہو تو ملتزم پہ آ جاؤ، لپٹو چپٹو، رو گڑ گڑاؤ. تو سارے طریقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کر دیے کہ اس جو حج جو ہے یہ عاشقانہ عبادت، اور یہ عاشقانہ عبادت اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہونی چاہیے. جب تک اللہ تعالیٰ حکم دیں بیت اللہ کے اندر مسجد حرام میں نماز پڑھو، ایک نماز پڑھو گے ایک لاکھ کا ثواب ملے گا. لیکن پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ چلو بھائی آٹھ دن حج آگے نکلو یہاں سے، اب سب مینا کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں، لاکھوں حجاج ہیں، پچیس تیس لاکھ آدمی جو ہیں وہ چلے جا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. مینا پہنچ گئے، بھائی یہاں کیا کرنا ہے، یہاں پانچ نمازیں پڑھو بھائی، ظہر پڑھو، عصر پڑھو، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، صبح فجر بھی یہاں پڑھو، پانچ نمازیں تم نے مینا میں پڑھنی. اب جناب پڑھ لی، اب کیا کریں، اللہ تعالیٰ اب نکلو یہاں سے، چلو یہاں سے بھی جاؤ. اب عرفات کے میدان میں چلے گئے جناب، چٹیل میدان ہے، کچھ نہیں ہے، اب وہاں چلے جا رہے ہیں. اب یہ پورا کا پورا مجمع جو بیت اللہ سے چلا تھا پچیس تیس لاکھ کا، یہ سارا کا سارا مینا پہنچا. اب مینا سے حکم ہو گیا جاؤ عرفات کی طرف چلے. اب عرفات میں بھی ہمیں قیام کرایا کہ بھئی ٹھہرو، مغرب تک رہو یہاں پر، بس یہاں سے نکلنا نہیں، اور ہاں سورج غروب ہو جائے تب بھی یہاں نماز مغرب کی نہیں پڑھنی تم نے. یہ بتانے کے لیے کہ عبادت میرے حکم کی ادائیگی کا نام ہے. جب میں کہوں نماز پڑھو تو نماز ہوگی، جب میں نے منع کر دیا تو اب نماز نہیں. اب حکم یہ دے دیا کہ نماز نہیں پڑھنی، سورج غروب ہو گیا، مغرب ہو گئی، لیکن نماز نہیں پڑھنی. ہمارا حکم یہ ہے کہ یہاں بس بیٹھے رہو، یا وقوف کیا تم نے، اب جب وقت مغرب کا ہو جائے، جب تمہیں اذن ملے، اجازت ملے، اب یہاں سے دوبارہ پھر مزدلفہ کے لیے چلو. یہاں تو پھر بھی خیمے تھے، اب مزدلفہ میں ایسا میدان ہے جہاں کوئی خیمہ نہیں، وہاں جا کے رات وہاں گزارو جاؤ. اب یہ دیکھو نا، بظاہر تو یہ جو حرکات ہیں ایک دیوانہ وار اور مجنوں والی عبادت، لیکن اصل میں یہی دکھانا اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں اس طریقے پر کرو گے تو وہ عبادت شمار ہوگی. آپ سارے سال جا کے حجر اسود کو چومتے رہے، ٹھیک ہے اس کو چومنا ہے، کبھی بھی جاؤ عمرے کے لیے تو چومے، منع نہیں. لیکن اگر کوئی آدمی حج کرنا چاہے ان دنوں میں، اگرچہ ایام حج ہیں، یہ اشور حج ہیں، حج کے مہینے ہیں، لیکن نہیں، ایام حج خاص ہیں، آٹھ دس، آٹھ نو دس، گیارہ بارہ، ان کے علاوہ کریں گے تو حج نہیں ہوگا. آپ لاکھ جو ہے وہ شیطان کو رمی کرتے رہے، وہ رمی شمار نہیں ہوگی. آپ عرفات میں جبر رحمت پہ چڑھ جائے لیکن آپ کا یہ جو وقوف عرفہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے ایام مقرر کر دیے، مہینے مقرر کر دیے، دن مقرر کر دیے. اس سے ہٹ کر اگر آپ کریں گے تو وہ حج نہیں ہوگا. تو یہی بات اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اصل بات ہمارے حکم کے ماننے میں ہے. نہ بیت اللہ میں نماز پڑھنے میں کچھ رکھا ہے، نہ رمضان میں عمرہ جو ہے وہ کرنے میں کچھ رکھا ہے، نہ نماز پڑھنے میں کچھ رکھا ہے. اصل بات ہمارے حکم کا ہے. ہم نے کہہ دیا کھانا پینا بند کر دو، بند کر دو. اب کہہ دیا فوراً کھاؤ، کھانا شروع کر دو. اسی کا نام عبادت ہے. اگر ایسا نہیں کرو گے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہوگی. تو یہ اصل میں ہمارے دماغوں میں اللہ تعالیٰ بٹھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تمہارا رب ہے، جس طریقے سے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اس طریقے پر عبادت کرو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ہمیں عبادت کرنے کا طریقہ بتا دیا. بھائی جان سے بھی کرو، مال سے بھی کرو، آبرو سے بھی کرو، اور جو ہے جو بھی طریقے ہیں ان طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے کرو. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کو بعض اوقات بعض لوگوں کی ادائیں ایسی پسند آ جاتی ہیں کہ ان اداؤں کے مطابق کرو. حضرت حاجرہ دوڑی تھی صفا اور مروہ کے درمیان، اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی اپنی بندی کی، ہمیں حکم دے دیا کہ تم بھی دوڑو، سات چکروں میں دوڑتے رہو، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، جہاں حکم ہے دوڑنے کا وہاں دوڑو. اور اسی طریقے سے دیگر مقامات پر بھی جو ہے رمی جو ہم کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی یادگار ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا، تو جب ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر چلے شیطان نے انہیں تین مقامات پر بہکایا. ان تین مقامات کو بطور علامت کے وہاں پر ستون پتھر کے بنا دیے گئے کہ ان کو تم مارو. یہ اصل میں یاد دلاتی ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں شیطان نے حضرت اسماعیل کو جو نبی ہے نبی تھے اللہ کے علم میں ان کو بہکایا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ضروری قرار دے دیا کہ اب ہم وہاں پر کنکر ماریں سات کنکر. حالانکہ شیطان تو وہ نہیں ہے, وہ تو علامت ہے, علامت ہے خالی اس بات کی کہ بھئی یہ وہ مقام ہے جہاں شیطان نے بہکایا تھا. تو بہرحال یہ اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ آج کل ایک تو یہ حج کے مہینے چل رہے ہیں, شوال ذی قعدہ ذی الحج, یہ حج کے مہینے ہیں اور ان میں ایام حج آتے ہیں 8, 9, 10, 11, 12 ذی الحج کے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے دیکھی حضرت اسماعیل کی جگہ قربانی کرائی تھی تو قربانی ہمارے اوپر کر دی کہ جب رمی کر لو شیطان کو رمی کر لو تو اب قربانی دو. تو یہ سارے طریقے ہمیں بتا دیے کہ بھئی ایک تو حج عاشقانہ عبادت ہے اور دوسرا یہ کہ جتنے بھی طریقے عبادتوں کے ہیں یہ ہم نے جو متعین کیا اگر ہمارے متعین کردہ طریقے پر تم عبادت کرو گے تو وہ عبادت ہے, اس سے ہٹ کر کرو گے تو عبادت نہیں. اسی طریقے سے دیکھیے پچھلے جمعے پرسوئی میں نے بیان کے اندر اتفاق سے ایک بات ذہن میں آئی حج کے سلسلے میں, آج کل حکومت سعودیہ نے یہ ضروری قرار دے دیا ہے کہ بھئی قربانی ہم خود کریں گے, اب نہ کوئی فرد واحد کر سکتا اور نہ کوئی جماعت کر سکتی بلکہ قربانی کے لیے ہمارے پاس پیسے جمع کرائیں گے اور ہم ہی قربانی کریں گے. اب لازمی بات ہے کہ اس میں تھوڑی سی پیچیدگی یوں آتی ہے کہ احناف کے نزدیک تین چیزیں جو ہیں وہ ترتیب ان میں ضروری ہے. یعنی جب ہم منا آتے ہیں 10 تاریخ کو تو ایک شیطان کی رمی کرنی ہوتی ہے اس دن جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں, 7 کنکریاں اس کو مارنی ہوتی ہیں اور ان 7 کنکریوں کے بعد پھر قربانی کرنی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اپنے بال ہم منڈا سکتے ہیں. تو یہ ایک ترتیب ہے جو احناف کے نزدیک واجب ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو اسے یہ فرمایا تھا کہ تم مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو, جیسا میں کر رہا ہوں تم ویسا کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے حج کیا تھا کہ پہلے رمی فرمائی, پھر اس کے بعد قربانی کی آپ نے اور پھر اس کے بعد اپنے سر کے بالوں کو منڈوایا. تو ہمارے نزدیک یہ ترتیب لازم ہے, یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. اچھا باقی ائمہ کے نزدیک جو ہے وہ یہ واجب نہیں ہے, سنت ہے. اور وہ اس کی دلیل دیتے ہیں کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ آئے, کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلے قربانی کر لی اور ابھی رمی نہیں کی, آپ نے فرمایا فلا حرج, کوئی بات نہیں. تو اس طریقے سے مختلف لوگوں سے ایسی غلطیاں ہوتی رہیں, ترتیب کے خلاف ہوا تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ چونکہ بالکل ابتدائی زمانہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلا حج تھا تو یقیناً اس میں غلطیاں تو ہوئیں, لیکن آپ نے فرمایا کہ اب جب تم نے یہ کر لی تو اس میں کوئی حرج نہیں, تمہارا حج ہو گیا. لیکن آئندہ کے لیے جو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے مناسک حج سیکھ لو جس طریقے پر میں کر رہا ہوں, تو آئندہ کے لیے تو ضروری ہے کہ اب چونکہ تم نے سیکھ لیے تو اب اسی طریقے پر کرو. تو بہرحال اگر یہ طریقہ اگر سعودی حکومت ہے لازمی بات ہے ہم اسے لڑ تو سکتے نہیں. تو بہرحال ائمہ کرام کے دیکھیے جو اختلافات ہوتے ہیں نا, میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں اختلاف امتی رحمت, حضور نے فرمایا میری امت کا جو اختلاف ہے وہ رحمت, تو یہ لڑنے اور جھگڑنے کا سبب نہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ تینوں چیزوں میں ترتیب لازم ہے. لیکن امام صاحب ہی کے دو شاگرد ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمہ اللہ, ان کی رائے حضرت امام صاحب کی رائے سے ہٹ کر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ترتیب ہے یہ سنت ہے, واجب نہیں ہے. یعنی اگر کسی نے آگے پیچھے کر لیا تو قربانی, اگر پہلے کر لی رمی بعد میں کر لی تو آگے پیچھے اگر ہو گیا تو ایسی صورت میں ان کے حج ہو جائے گی. اچھا یہی رائے جو ہے وہ ائمہ ثلاثہ کی بھی ہے, یعنی امام شافعی رحمہ اللہ, امام احمد بن حنبل, امام مالک رحمہ اللہ, ہمارے سب سر کے تاج ہیں, ہمیں سب سے محبت ہے الحمدللہ, اور ان سے ان کے لیے ہمارے دلوں میں ایسی ہی محبت ہے جیسے کہ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے. تو بہرحال ان کی رائے بھی یہ ہے. اس لیے اب جب یہ صورت سامنے پیش آ گئی اور ہمارے لیے اگر کوئی چارہ نہیں ہے تو حضرت مولانا تقوی شمالی صاحب نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر حکومت آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ کی قربانی مثلا شام کو 4 بجے ہو جائے گی پہلے دن, تو آپ کم از کم 4 بجے تک تو آپ رکیے, کیونکہ اتنا تو پتہ چل گیا نا کہ آپ کو 4 بجے کا وقت دیا ہے. 4 بجے کے بعد بھی اور مزید آپ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ رک جائیں اور احتیاط کر لیں, اس کے بعد پھر اب آپ قربانی وہ سر سر منڈا دیں, کیونکہ آپ جو کچھ بھی ہے ان کے اوپر, لیکن جس حد تک آپ غور، اگر کبھی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ وہ یہ بھی نہیں بتاتے کہ کب ہوگی، 10 تاریخ کو ہوگی یا 11 کو ہوگی یا 12 کو ہوگی، کچھ بتاتے ہی نہیں، تو ایسی صورت میں پھر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ مجبور ہیں، پھر اس میں انشاءاللہ آپ کر لیں گے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ میں نے بات اس لیے عرض کر دی کہ فائدے کی چیز تھی کہ دیکھیے اگر یہ اختلافی مسئلہ سامنے نہ ہوتا تو یہ اختلاف رحمت ہوا کہ نہیں. اب آج اس زمانے میں 1400 سال کے بعد جو ہے اس کی ضرورت پیش آ گئی کہ بادشاہ نے کہہ دیا کہ نہیں جی قربانی ہم کریں گے خود. اب 1400 سال پرانا اختلاف ہے، آج کوئی نیا اختلاف تھوڑی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ صورت پیش آئی. تو یہ میں نے اس لیے کہا کہ اختلاف امتی رحمت، حضور نے فرمایا میری امت کا اختلاف بھی رحمت ہے، اور اختلاف جب تک رحمت ہے اس وقت تک اللہ کی طرف سے، لیکن اگر اس میں باہمی لڑائی اور مار کٹائی اور جھگڑے ہونے لگے تو پھر وہ اللہ کی طرف، پھر وہ اپنی خواہشات نفسانی کے لیے، اس سے بچنا چاہیے. دیکھیے ایئرپورٹ اگر کوئی جا رہا ہے اور 4-5 راستے بنے ہوئے ایئرپورٹ تک جانے کے لیے، کسی بھی راستے سے پہنچ جاؤ ایئرپورٹ پہنچ جاؤ گے، وہی مقصود ہے. آپ کی 5 بجے کی فلائٹ ہے، ایک راستہ جا رہا ہے شارۂ فیصل سے، ایک جا رہا ہے ملیر کینٹ سے، ایک جا رہا ہے کسی اور طریقے راستے سے. اگر آپ کسی بھی اشارہ بھٹو بن گیا جناب وہاں سے جا رہا ہے کوئی آدمی، اب اگر کسی راستے بھی چل رہا ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ ایئرپورٹ پہنچنا تاکہ فلائٹ پکڑ لیں. تو اصل مقصد تو وہ سامنے رکھنا چاہیے. تو اس لیے جو یہ راستوں کا اختلاف ہے، یہ اختلاف اگر ایک حد تک ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، حلال و حرام کی بات ہو تو پھر وہاں پر احتیاط کرنی چاہیے. لیکن جہاں صرف اتنا ہو افضل کیا ہے، بھئی اس راستے سے جاؤ تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس سے جاؤ گے تو زیادہ بہتر نہیں ہے، یا یہ راستے سے جاؤ گے تو آپ کے لیے جو ہے وہ امن و امان ہے، یہاں جاؤ گے تو تھوڑا سا خطرات ہیں، تو یہ سارے راستوں یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے بس. لیکن حرام اور حلال کا طریقہ وہاں نہیں آتا، تو ایسی صورت میں کوئی سا بھی راستہ اختیار کر لیں گے وہ درست ہو جائے گا. لیکن بہرحال اس کے لیے یہ بھی ضرورت ہے کہ اہل علم سے اور مفتیار کرام سے رابطہ رکھیں، ان کو اپنے ان کے سامنے اپنے مسائل پیش کریں، پھر وہ جو حل بتائیں قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو بہرحال یہ میں نے مختصر سا اتفاق سے حج کا معاملہ بھی چل رہا تھا تو اس کو بیان ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ عبادت کے جتنے بھی طریقے ہیں تو عبادت ہر طرح سے انجام دی جا سکتی ہے، لیکن طریقہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا اختیار کرنا چاہیے کہ آپ نے نماز جس طریقے سے پڑھی اسے ایسے نماز پڑھیں، جیسے حج کیا ایسے حج کریں، جیسے آپ نے مالی قربانیاں دی ایسی مالی قربانیاں دیں، جیسے آپ نے قربانی کی ایسی قربانی کریں. تو یہ سارے طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہونے چاہیے. انشاءاللہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کریں گے تو پھر وہی شعر میں سنا دیتا ہوں، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے نقش قدم پر چلنے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا آسان ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہم سے وہ کام لے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں. اے اللہ ان کاموں سے ہماری حفاظت فرما جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخرہ آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.